어머, 또 하나 생각나는 거죠?
아, 나 엄마, 엄마, وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبيعدلهم وقال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن في الله لا يعلم میرے بزرگوں اور دوستوں تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام ہو رہا ہے یہ کام کیا ہے کس لیے ہے اس کام کا مقصد اس امت کو اپنے منصب اور مقام پر لانا ہے اور جو ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے اس ذمہ داری کے لیے تیار کرنا ہے جس طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے ذمہ داری دی ہے انسان کی رہنمائی اور رہبری کی اسی طرح سے نبوت کے ختم کرنے کے بعد وہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے یہ امت اپنے پہلے دور میں اپنی ذمہ داری سے صرف واقف نہیں تھی بلکہ مرنا جینا اسی ہی ذمہ داری کے لیے تھا اس امت کو دین بعد میں دیا گیا ہے اور دین کو قائم کرنے کی محنت پہلے دی گئی ہے یہ امت اپنے پہلے دور میں مکہ چھوڑ سکتی تھی مدینہ چھوڑ سکتی تھی نبی کے ساتھ رہنے کو چھوڑ سکتی تھی لیکن اس ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتی تھی اور آج یہ امت اس مقام پر پہنچ گئی ہے نہایت غم کی اور افسوس کی بات ہے یہ امت اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے اس لیے یہ امت یا سب سے دنیا میں اوپر تھی یا آج سب سے نیچے ہے ہر جگہ کافروں سے مار کھا رہی ہے میرے پاس مجاہدین آتے رہتے ہیں تو میں ان سے ایک بات ہی پوچھتا ہوں میں نے کہا جتنے مجاہدین آج ہیں اور جتنا جہاد اب ہو رہا ہے کبھی ہوا ہے دنیا میں چپ ہو جاتے ہیں میں نے کہا نہیں تمہارے سے جواب دوں گا کہنے لگے نہیں اور میں نے کہا جتنی مسلمانوں پر آج مار پڑ رہی ہے کبھی پڑی ہے جہاد بھی سب سے زیادہ اور مار بھی سب سے زیادہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے پوچھو. اللہ کہتے ہیں جب میرے بن کر میرے بنانے کے لیے لوگ چلتے ہیں تو میں ان کو اوپر کر دیتا ہوں، اور جب میرے بن کے نہیں چلتے تو ہر جگہ مار کھاتے ہیں. بات پوری سمجھ آ جائے اس کے لیے چار بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں، ان کو ذہن میں محفوظ کیجیے، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے کام کا مقصد انسان کو شیطانی زندگی سے نکالنا ہے اور انسانی زندگی گزارنے پر تیار کرنا ہے. انسان اس دنیا میں آ کر انسانی زندگی گزارنے کے بجائے شیطانی زندگی اختیار کر لیتا ہے. دوسری بات، انسانی زندگی اور شیطانی زندگی میں فرق کیا ہے؟ شیطان کی زندگی ہر پابندی سے آزاد ہے، ہر بدماشی اس میں شامل ہے، ہر کمینہ پن اس میں شامل ہے. رات دن اللہ کے حکموں کو توڑنا اس شیطانی زندگی کا نظام ہے، اور انسانی زندگی کیا ہے؟ انسانی زندگی کیا ہے؟ دل کو بھی اور جسم کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا. دل بھی اللہ کا بن جائے اور جسم بھی اللہ کا بن جائے. دل کے اللہ کا بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ دل ہر حالت میں، ہر حاجت میں سیدھا اللہ کے پاس جائے، نہ مال کو دیکھے، نہ ملک کو دیکھے، نہ زمین کو دیکھے، نہ تجارت کو دیکھے، نہ زراعت کو. جو حالت پیش آئے سب حالت میں اللہ کے پاس سیدھا جائے، یہ ہے اللہ کو دل دینا. اس دل کی جھانک ہر طرف سے ختم ہو جائے اور صرف اللہ کی طرف دیکھے. اور جسم کا اللہ کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسم سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو. جب انسان دل بھی اللہ کو دے دیتا ہے اور جسم بھی اللہ کو دے دیتا ہے تو اللہ اس پر پہلا انعام دیتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں. اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی غم کی جگہ ہے نہیں. جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو آگ بھی آدمی کو نہیں جلا سکتی. جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو سمندر بھی آدمی کو ڈبو نہیں سکتا. جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو طوفانی ہوائیں بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو چاہے پانی نہ ہو چاہے کھانا نہ ہو پھر بھی انسان عیش کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ نے کوئی شرط رکھی؟ صرف ایک کہا ہے کہ انسان بن کر زندگی گزار میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا. جب انسان بن کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں, اور ہر جگہ ہر وقت جب اللہ ساتھ ہوتے ہیں تو انسان کو عافیت حاصل ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ لینے تک کچھ مشکلات ہوتی ہیں, جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو ہر قسم کی راحت ہی راحت ہوتی ہے, ہر قسم کی آفت ہی آفت ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اور اللہ کا بننے کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی سوائے اس کے کہ انسان بن کر زندگی گزارے. اب انسان کی زندگی گزارنا ہے یا شیطان کی زندگی گزارنا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے دو نظام قائم کیے ہیں. ایک, ہر دور میں نبی کو بھیجا ہے, ہر دور میں نبی کو بھیجا ہے. نبی کی زندگی خالص انسانی زندگی ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اور انبیاء معصوم ہونے کا مطلب وہ کیا کر دیتے ہیں کہ گناہ نہیں کرتے. معصوم کے معنی گناہ نہ کرنا نہیں ہے, وہ معصوم کے معنی محفوظ ہیں. اللہ نے ان کو شیطانی حیوانی اثرات سے محفوظ کر دیا ہے. ان کی زندگی خالص انسانی زندگی ہے, جس کو انسان بن کر زندگی گزارنا ہو وہ نبی کی زندگی سامنے رکھ کر گزارے. اگر نبی کی زندگی کے مطابق گزار رہا ہے تو انسان ہے, اگر نبی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تو انسان نہیں ہے. ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں, دیواریں بھری پڑی ہیں, جان دے دیں گے آپ کے لیے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں جان دینے والا بھی نہیں, زندگی نبی کے مطابق ہوتا ہوں, اس کے لیے ہم تیار نہیں. نبی کے محبت کے دعوے ہیں, نبی پہ جان دینے کے دعوے ہیں, نبی پہ قربان ہونے کے دعوے ہیں, لیکن یہ کہا جائے کہ نبی کے مطابق زندگی گزارو, نہیں. زندگی کا گزارنے کا جب وقت آتا ہے تو پھر کیا ہے, پھر یورپ کے بدماشوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی شکلیں کیسے ہیں, ان کے لباس کیسے ہیں, ان کا رہنا کیسا ہے. ہالی ووڈ کے بدماشوں کی شکل بنانا, ہالی ووڈ کے بدماشوں کی شکل بنا, ان کے طریقے پر رہنا سہنا, زندگی گزارنا, اس کو ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں نبی کی زندگی سے. نبی دو بات کہتے ہیں, نبی آ کر دو بات کہتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک ایک ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے, اس کے بن کر چلو گے تو دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے, اور اس کر مقابلہ بنا کر میری زندگی کو اختیار کر لو تم اس کے بن جاؤ گے، وہ تمہارا بن جائے گا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو شیطان والی زندگی سے نکالنے کے لیے اور انسان والی زندگی پر لانے کے لیے ساری محنت کرتے ہیں. وہ انسان سے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان بن کر زندگی گزار. اور اگر انسان بن کر زندگی گزارنا ہے تو میری زندگی خالص انسانی ہے، اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، میری زندگی کے مطابق زندگی گزار. دوسرا انتظام، انسان کو انسانی زندگی کے سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے دین کی شکل میں انسان کی زندگی محفوظ کر دی ہے. یہ دین جو ہے، یہ دین انسان کی زندگی کا نام ہے، انسان کی انسانی فطرتی زندگی کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ تو انسان ہے تیرے اوپر کوئی چیز لادی اللہ نے، نہیں، تیری زندگی کا، انسانی زندگی کا نام دین ہے. اگر دین کے مطابق کو چلنا ہے تو تیری زندگی انسانی ہے، اگر نہیں چلنا تو تیری زندگی انسانی نہیں ہے، اس کا فکر کر. اور انسان بن کر زندگی گزارے گا، انسان بن کر زندگی گزارے گا تو میں اس پر تجھے دو انعام دنیا میں دوں گا، دو انعام آخرت میں دوں گا. دنیا میں دو انعام کیا دوں گا؟ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں کہوں گا میں تیرا ہو گیا ہوں، تو میرا ہو گیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، ہر وقت ساتھ ہوں، جب مرضی ہے پکار لے. اللہ کی معیت یہ سب سے بڑا انعام ہے. یہ انسان مال کو لینے کے لیے، ساتھ لینے کے لیے محنت کرتا ہے، ملک کو لینے کے لیے محنت کرتا ہے، زمین کو ساتھ لینے کے لیے محنت کرتا ہے، اکثریت کو اپنے ساتھ لینے کی محنت کرتا ہے، ان چیزوں کو ساتھ لینے کے لیے محنت کرتا ہے. یہ سب غیر انسانی قصہ ہے، اصل چیز اللہ کو ساتھ لینا ہے. کافر اور مسلمان کا فرق یہی ہے کہ مسلمان اللہ کو ساتھ لینے کے لیے محنت کرتا ہے، اور کافر اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کے پیچھے دوڑتا ہے. جب مسلمان اللہ کو ساتھ لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی ہر مشکل میں اس کو راحت اور آرام دے دیتے ہیں. تو ایک انعام تو دنیا میں اللہ کا ساتھ ہونا ہے. ہم اللہ کے ساتھ ہونے کو کوئی انعام نہیں سمجھتے، ہم ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں. مسلمان جب اللہ کو ساتھ لے کر چل رہے تھے تو دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. مسلمان جب اللہ کو ساتھ لے کر چل رہے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی. جب اللہ کو ساتھ لینے کے بجائے کافروں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے تو ساری مصیبتیں آنے لگی ہیں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک انعام تو دنیا میں جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم انعام نہیں سمجھتے, وہ کیا ہے؟ اللہ کی معیت ہے. وقال اللہ انی معکم, اللہ جب یہ کہہ دیتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, وہ جب اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر سب چیز ہے اسے. دوسرا انعام جو دنیا میں دیتے ہیں وہ خلافت کا ہے. آپ نے خلافت کا نام سنا ہوگا, لیکن عام طور پہ جو خلافت کا شور مچاتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں خلافت کس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں زمین کے کسی ٹکڑے پر تھوڑی سی زمین کی حکومت مل جائے جس پہ اسلامی قانون جاری ہو, یہ خلافت ہے. اللہ اس کو خلافت نہیں کہتے, اللہ اس کو خلافت نہیں کہتے. اللہ سے پوچھتے نہیں کہ خلافت کیا چیز ہے. اللہ خلافت کہتے ہیں, اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ خلافت کیا کہتے ہیں کہ زمین و آسمان فرشتوں تک کو میں حکم دے دیتا ہوں کہ یہ میرا نائب ہے, جس طرح سے میرے حکم کو مانتے ہو اس کے بن کو پاؤ. پھر یہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے, پانیوں کو حکم دیتا ہے, سمندروں کو حکم دیتا ہے, آگ کو حکم دیتا ہے, ہر چیز کو حکم دیتا ہے. ساری چیز پھر اس کے حکم کے بعد ہے تو فرشتوں تک کو بھی حکم دیتا ہے. اللہ تعالی اس کو اپنے نیابت کا حکم جو دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ جس طرح سے میرے حکم ساری کائنات کی ہر چیز مانگتی ہے, یہ میرا نائب ہے, اس کے حکم کو بھی اس طرح مانگو. اس طرح سے آپ نے جو سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کبھی ہواؤں کو حکم دیتے تھے آنے کا, کبھی ان کو کہتے تھے چلے جاؤ, بارش سے آنے والی ان کو روک دیتے تھے, نہ آنے والوں کو بلا لیتے تھے. سمندروں پر چلنا ہو, سمندروں پر چلتا ہو تو وہ جانتے تھے کہ وہ حکم دیتے تھے کہ اس کو تختہ بن جا, سمندر تختہ بن جاتا تھا, اس پر گزر جاتے تھے. کہیں چھاونی ڈالنی ہے جنگل کے اندر, سارے درندے ہیں ساری چیزیں ہیں, ان کو حکم دیتے تھے جنگل خالی کر دو, ہم نے یہاں چھاونی ڈالنی. وہ خلافت کی حقیقت کو جانتے تھے کہ خلافت جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ ہر چیز جس طرح اللہ کے حکم کے تابع ہے, یہ اس کا نائب ہے, یہ اس کے حکم کے تابع ہے. تو دنیا میں دو انعام, اللہ کی معیت اور اللہ کی خلافت, اور آخرت میں بھی دو انعام. آخرت میں بھی دو انعام, ایک انعام کیا؟ ایک انعام ہے جنت. زمین و آسمان سے بڑی جنت, ایک انعام ہے جنت, مگر یہ چھوٹا انعام ہے. بڑا انعام اللہ کا درباری اور مصائب ہونا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اللہ کا درباری اور ہم نشین ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر اور کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بیٹھے ہوں گے تو فرشتے میری امت کے آدمیوں کو لا کر ان کے برابر بٹھانا شروع کریں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ نبی تو ہے نہیں, نشان نبوت بھی نہیں ہے, ان کو یہاں لا کر تم کیوں بٹھا رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے, فرشتے جواب میں کیا کہیں گے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو تمہاری طرح گلیوں میں پھرتے تھے, مخلوق میں جاتے تھے, ان کو اللہ کے لیے اللہ کا بنانے کی کوشش کرتے تھے, رات دن اس محنت میں لگے رہتے تھے, ان کا مرنا جینا اسی کے لیے تھا. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بھی انبیاء کی نشستوں کے برابر بٹھاؤ. اس امت میں اور باقی امت میں فرق کیا ہے؟ اس امت کو اللہ نے انسان کی رہبری کے لیے, انسان کی رہنمائی کے لیے ویسے ہی انتخاب کیا ہے جیسے کہ نبیوں کا انتخاب کیا ہے. جیسے نبیوں کو اللہ تعالی نے انسان کی رہنمائی رہبری کا کام دیا ہے, اللہ تعالی نے اس امت کو بھی ان کی نیابت میں اسی کام کو دیا ہے. اس امت سے وعدہ ہے کہ جب یہ اپنی ذمہ داری کو انبیاء کی نیابت کو پورا کرے گی تو جس طرح میں نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں اسی طرح سے اس امت کی دعائیں بھی قبول کروں گا. جس طرح سے میں نبیوں کو غالب کرتا ہوں کفار پر اسی طرح سے ان کو بھی کفار پر غالب کروں گا. جس طرح سے میں نبیوں کی مدد کرتا ہوں اسی طرح سے میں اس امت کی بھی مدد کروں گا. یہ وعدہ اللہ کا اس امت سے اس شکل میں ہے جبکہ یہ اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے. سو فیصد دین پر چل رہے ہوں, دین کے ہر عمل کو پورا کر رہے ہوں, ان سے اللہ نے وعدہ نہیں کیا. اللہ نے وعدہ کن سے کیا ہے؟ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح انسان کو اللہ سے ملانے پر محنت کر رہے ہوں, انسان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں, انسان کی رہنمائی کے لیے رات دن لگے ہوئے ہوں, جب امت اس نیابت والے کام کو ہے اس پر وعدہ کیا ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب دنیا میں گئے ہیں تو سب سے پہلی بات جو بتاتے تھے وہ کیا ہے, ان اللہ ابتعثنا, کہ جیسے رسولوں کو اللہ بھیجتا تھا اللہ تعالی نے اسی طرح سے ہمیں بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اور ہم سے وہی وعدہ ہے جو ان سے وعدہ تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو 10,000 فوج دے کر ایران اور فارس کی طرف بھیجا. یہ جب میدان میں پہنچے یہ 10,000 تھے، ان کے مقابلے میں 2,00,000 کے قریب فوج اتری ہوئی تھی. تو حضرت سالم نے ابی وقاص سے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے مجھے 10,000 فوج کے ساتھ بھیجا ہے، دشمن کی 1.5-2,00,000 فوج اتری ہوئی ہے، اگر آپ مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مدینہ منورہ سے لگاتار فوج کو بھیجیے. اس کے جواب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ہے جس کو اصحاب تاریخ حسیت کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط نہیں ہے بلکہ اس امت کے متعلق قیامت تک کا فیصلہ ہے. اس خط میں دو باتیں لکھی. یہ خط سالیوں نے مقام کو بھیجا، اس میں دو باتیں لکھی. ایک بات یہ لکھی کہ احسان کامیابی کی کنجی اوپر کے نظام کا ساتھ ہونا ہے، اور اوپر کا نظام کب ساتھ ہوتا ہے کہ تم اپنی اور اپنی جماعت کی حفاظت کرو کہ ان کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے. جب عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے تو اوپر کی مدد ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی حفاظت کرو اور اپنی جماعت کی حفاظت کرو کہ کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے. لیکن احسان 100% عمل اللہ کے حکموں کے مطابق ہو تب بھی کافر سے مقابلہ نہ کرنا، کافروں سے مقابلہ نہ کرنا. ان پر غالب آنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہ لکھ رہا ہوں، اس کی پابندی کرو گے تو تم اوپر ہوگے، وہ نہیں کیا ہوں گے. اپنی جماعت میں سے 10 آدمیوں کو کسرا کے دربار میں بھیج دو، وہ اس کو جا کر اسلام کی دعوت دے. دس آدمیوں بھیجو، وہ اسلام کی دعوت دے جا کر. جب وہ دعوت دیں گے، تو اس دعوت کے دینے کی وجہ سے اوپر کا پورا نظام تمہارے ساتھ ہو جائے گا. سیدنا سالم وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے 10 آدمیوں کی جماعت بھیجی. یہ کسرا کے دربار میں چلے گئے. وہاں جا کر اس کو دعوت دی. دعوت میں کیا بات کہی؟ کہ ہم اور تم سب آدم کے اولاد ہیں، ہم شیطان کے اولاد نہیں ہیں، ہم آدم کے اولاد ہیں. ہم اور تم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. ہمارے لیے ایک زندگی کا نظام اللہ نے بنایا ہے جس کو نبی لے کر آتے تھے. ہمارے نبی بھی آئے ہیں، انہوں نے وہ نظام ہمیں دیا ہے. اس نظام کے مطابق زندگی گزارنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی آفت بن جاتی ہے. اس لیے ہم تمہیں اس زندگی کے گزارنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اس کو قبول کر لو. اس زندگی کو اپنا لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. بادشاہ نے اپنے ارکان حکومت سے بات کی کہ بات تو بڑی واضح اور صحیح ہے، تو وہ ارکان حکومت غرانے لگے، کہنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو قبول کر لیا ہے. وہ اتنا انہوں نے شور بچایا, اتنا وہ کیا کہ بادشاہ نے فوراً بات بدلی. بادشاہ نے کہا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر قبض ہو, اور میں ان سے بات کرتا ہوں. وہ سمجھا تھا کہ 14ویں صدی کے مسلمان ہیں. کس طرح یہ سمجھا تھا؟ 14ویں صدی کے مسلمان ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے, فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, 70 سال گزر گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ یہ سمجھا تھا کہ یہ بھی وہی ہے. تو اس نے کسرا نے ان سے کہا کہ تم ایک نئی زندگی کی ترتیب, نیا دین لے کر آئے ہو, اس کے لیے مجھے اپنی قوم کے ذمہ داروں کو, فوج کے آدمیوں کو, سول کے بھاگوں کو جمع کر کے ان سے بات کرنی ہے. اس کے لیے تم بتاؤ کہ ہمیں کتنی مہلت دے سکتے ہو. صحابہ کرام نبوت کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے, ہماری یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. صحابہ کرام نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نظام مقرر کر دیا ہے, ہم اس کے تابع ہیں, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تین باتیں ہیں اور اس کے لیے 3 دن کی مہلت ہے, اس سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتے. پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ تم اسلام کو قبول کر لو, تم ہمارے بھائی, ہم تمہارے بھائی, ہم سینے سے لگا لیں گے. پہلی بات یہ ہے. اگر فوری طور پر اسلام نہیں قبول کر سکتے تو ہم اور تم مل کر رہ لیتے ہیں, تمہیں اس پر ایک معمولی سا ٹیکس دینا پڑے گا. ہم ساتھ مل کر رہتے ہیں, جب تم ہمارے ساتھ رہو گے تم خود بخود ہماری زندگی کو دیکھ کر اسلام میں آ جاؤ گے. اور اگر تم خود بھی اسلام نہیں لاتے اور ساتھ مل کر رہنے کو بھی تیار نہیں ہو تو ہم دعوت کا کام چھوڑ نہیں سکتے, ہمیں دعوت کا کام ہر قیمت میں کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم کام نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر مقابلے پر آؤ گے تو مار کھاؤ گے. اس لیے کہ تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہوگا, ہم تو اللہ کے نمائندے ہیں, پیغام پہنچانے والے. تمہارا مقابلہ اللہ سے ہوگا, اللہ کے مقابلے میں تم کیسے غالب آ سکتے ہو؟ جہاد میں اور جنگ میں یہ فرق ہے. جہاد میں انسان قتال میں, جنگ میں انسان انسان سے لڑ رہا ہے. اور جہاد کے اندر شکل میں انسان سامنے ہوتا ہے, اصل میں مقابلہ اوپر والے سے ہوتا ہے. کسرا نے دھمکی دی کہ میں کل رستم کو میدان میں بھیجتا ہوں, سالار اعظم کو, وہ تمہیں قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا. صحابہ اکرام نے کہا دفن تم ہوگے, ہم نہیں ہوں گے. دفن تم ہوگے. اگلے دن مقابلہ ہوا. یہ 10,000, وہ 1.5-2 لاکھ. تھوڑی دیر کے اندر اس میں ہزاروں آدمی مارے گئے, ہزاروں پکڑے گئے اور بھاگ گئے. جب تو رستم کسرا کے دربار میں پہنچا تو کسرا نے کہا اتنی بڑی فوج تیرے ساتھ تھی وہ تھوڑے سے تھے, کیا ہوا شکست کیسے کھا گئے؟ تو رستم نے کیا کہا کہ ان کے نبی میدان میں آئے اور ہمارے سارے سامان کو جنگ کے چھین لیا اور اس کو ایک طرف کر دیا, ہمیں نہتا کر دیا, جب نہتے ہو گئے تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ اور صحابہ کرام سے جب کسی نے پوچھا کہ تھوڑی سی تعداد تھی, صحابہ کرام کہنے لگے ہم تو درمیان میں کھڑے ہوئے تھے, اصل تو اوپر والا مقابلہ کر رہا تھا, اس کے مقابلے میں کون جیت سکتا ہے؟ اب اللہ میدان میں کب آتے ہیں, اللہ میدان میں کب آتے ہیں اس کو سمجھ لیجیے. اللہ میدان میں آتے ہیں جب انسان انسان بن کر اللہ کا بن جاتا ہے اور انسانوں کو اللہ کا بنانے کے لیے محنت کرتا ہے. دو شرطیں ہیں, خود اللہ کا بن کر چلے اور انسانوں کو اللہ کے بنانے کے لیے محنت کرے. جب یہ دونوں کام کرتا ہے تو پھر اللہ میدان میں آ جاتے ہیں, پھر چاہے وہ کتنے بڑا کیوں نہ لشکر ہو وہ غالب نہیں آ سکتا, کیونکہ اللہ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ تو اللہ سمجھ لیں, اللہ مقابلے کب آتا ہے؟ جب اس کے نمائندوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں, اس کے بندگی کرنے والوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اللہ مقابلے پہ نہیں آتا. اللہ وہ آتا ہے جب اس کے نمائندوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں. نمائندے کون ہیں؟ جو اللہ کے بن کر دوسروں کو اللہ کے بنانے پر محنت کرتے ہیں. ان کے مقابلے پر جو بھی آتا ہے وہ مار کھاتا ہے. پہلی صدی کے آخر میں, اسے غور سے سن لیں, بات کو میں ختم کر رہا ہوں. پہلے صدی کے آخر میں جب مسلمانوں نے ایران اور فارس کی حکومت بھی ختم کر دی اور روم و شام کی حکومت بھی ختم کر دی, تو پوپ نے اٹلی میں روم میں ایک بہت بڑا اجلاس بلایا جس میں ملک کے سیاستدانوں کو, ملک کے اندر فوج کے افسروں کو, ملک کے اندر بڑے بڑے احبار و روبان یعنی جو ان کے علماء اور مشائخ تھے ان کو سب کو جمع کیا. پوپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے, ہماری فوجوں کی تعداد جو مختلف جگہ پر جو جنگیں ہوئی ہیں, کہیں 2 لاکھ, کہیں 3 لاکھ, کہیں 5 لاکھ, کہیں 6 لاکھ, ساری اگر جمع کیے جائیں تو ان کی تعداد 70 لاکھ بنتی ہے. اور ان کے مقابلے میں جو وہ عرب آئے ہوئے ہیں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے, وہ 60-70 ہزار ہیں. تو 60-70 ہزار فوج نے 60-70 لاکھ فوج کو ختم کر دیا, یہ کیا قصہ ہے؟ تو جیسے آج ہم کہتے ہیں ویسے ہی وہ کہنے لگے ہماری اتفاق نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں وہ نہیں ہے, ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. پوپ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اس کے بعد ان میں سے کوئی بات نہیں ہے. کہا جو بات ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. بات ہے کہ یہ کیوں عرب آئے ہیں. لیس علی محمد للدعوۃ, ان کا کوئی غم زندگی سوائے دعوت اللہ کے نہیں ہے. اور جب تک دعوت اللہ ان کے پاس ہے, اللہ کی پوری طاقت ان کے ساتھ ہے, کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا چاہے اس سے اور بڑی فوج بھی لے آؤ. میں بیان کر رہا تھا پٹنی میں تو ایک عالم آئے کہنے لگے پھر مسلمان کیوں نہیں ہو گیا, جب یہ سمجھتا تھا مسلمان کیوں نہیں ہو گیا. میں نے کہا شیطان تو اللہ کو دیکھ رہا تھا, جب نہیں مسلمان ہوا تو وہ کیسے مسلمان ہوتا, شیطان تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا اللہ کو دیکھ رہا تھا پھر وہ مسلمان نہیں ہوا. میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے, یہدی الیہ من ینیب, جب اللہ کی طرف پورا رجوع ہوتا ہے تو اللہ پھر ہدایت دیتے ہیں, جو اللہ سے مانگتا ہے ہدایت اس کو ہدایت ملتی ہے جو ادھر ادھر کے بکر. تو اس نے کہا کہ ان کے پاس ان کا غم زندگی صرف دعوت اللہ ہے, اور جب تک دعوت اللہ ان کے پاس ہے اللہ سے پوری طاقت ان کے ساتھ ہے, اس وجہ سے کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا. البتہ اگر تم غالب آنا چاہتے ہو تو اس کی ترکیب میرے پاس ہے. اس نے کہا اس کی ترکیب میرے پاس ہے اگر غالب آنا چاہتے ہو. وہ کیا ہے کہ ان کو دعوت سے ہٹاؤ, دعوت سے ہٹاؤ, اپنے مال کو اپنی عورتوں کو اپنے ان کی طرف اتنا بکھیرو کہ یہ ان میں لگ کر دعوت کو بھول جائے. جب دعوت کو چھوڑ دیں گے تو تم اوپر ہو گئے یا نیچے ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ دعوت کے ذریعے سے تم ان کو نیچے لا سکتے ہو, اور یہ کافر ہونے کے باوجود اس نے بھی سارا زور دعوت پر دیا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں دعوت بھی کوئی کام ہے. تو اللہ رب العزت نے, اللہ رب العزت نے جب نبوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو نبوت کے کام کو ختم نہیں کیا, اپنے پیغام کے پہنچانا, انسان کی رہبری, انسان کی رہنمائی کام اس امت کی طرف منتقل کر دیا. یہ امت اپنے پہلے دور میں 100% صاحب دعوت تھی. جہاد میں تین چیزیں ہوتی ہیں, سب سے پہلے دعوت ہے کہ انسان شیطان کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نکالنے کی پہلے میں ان کو جہاد میں جنگ پہلے نہیں ہوتی, سب سے پہلے دعوت ہوتی ہے. پھر اگر دعوت کا قبول کرے تو ان کو مہلت دی جاتی ہے, مہلت ہوتی ہے کہ ساتھ رہو اور زندگی کو دیکھو اور پھر دیکھو. جب وہ دونوں چیزیں نہیں کہتے اور کہتے ہم دعوت نہیں چلنے دیں گے, اس کے بعد جنگ ہوتی ہے. اب ہم میدان میں جب اترتے ہیں نہ ہمارے پاس دعوت ہے نہ اللہ ساتھ ہے, تو غالب کیسے آئیں گے؟ اس وجہ سے پوری امت سے درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ سے لڑو نہیں, اللہ سے جھگڑا نہ کرو. اللہ کہتے ہیں دعوت اصل ہے, پہلے دعوت والے بن جاؤ پھر میں تمہارے ساتھ ہوں, پھر تم ہی تم ہو. وہ ہے اللہ سے جھگڑنے کی بات نہیں ہے, اللہ سے جھگڑنے کی بات نہیں ہے, اللہ کی بات کو مان لو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جن کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ تین نیت کریں. پہلی نیت یہ کریں کہ ہم اپنے کام پر واپس آنے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے تیار ہیں. ہے کوئی تیار؟ ہاتھ تیار ہیں یا آپ تیار ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں ہاتھ لے جاؤ ہم گھر جا رہے ہیں. تو تو سب سے پہلی رسید یہ ہے کہ اپنے کام پر اپنی ذمہ داری پر واپس آنے کی ہم نیت کریں. اس پر اوپر کا نظام متوجہ ہو جائے گا. دوسری نیت یہ کریں کہ جو لوگ اس دعوت کے کام میں لگ گئے ہیں وہ باقی مسلمانوں کو بھی دعوت والا بنانے کی محنت کرنے کی نیت کریں. جو دعوت والے بن گئے ہیں, کیونکہ پوری امت جو ہے وہ صاحب دعوت ہے, افراد صاحب دعوت نہیں ہے, کنتم خیر امت, پوری امت جو ہے وہ صاحب دعوت ہے. تو اس لیے اس کی بھی نیت کر لیں کہ ہم پوری امت کو صاحب دعوت بنانے کے لیے پوری محنت کریں گے. تو جی نیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور تیسری نیت ذرا مشکل ہے, کیونکہ یہ دو نیتیں تو دوسروں کے متعلق تھی, یہ نیت اپنے متعلق ہے. مانے تیسری نیت کیا کریں کہ ہمارا مرنا جینا اب دعوت کے لیے ہوگا. ہمارا مرنا جینا دعوت کے لیے ہوگا. رات دن ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی محنت کریں گے. اب تو ہمارا کیا حال ہے, اب تو ہمارا مقام یہ ہے کہ بات سنی, دل میں تین دن کا ارادہ کیا, گھر گئے, بیوی سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں تین دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں, بول نہیں سکتے. بیوی سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تین دن کے لیے جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے سامنے بول نہیں سکتے. وہ کہتے کیا کہتا ہے, کہتے میں کچھ نہیں کہتا, میں اتر غلام ہوں, سارے زنگوڑی بنے ہوئے ہیں. اس لیے رحم والوں نے زن مریدوں کو عورتوں کے ساتھ نکلنے کا نظام بنایا کہ چلو یہ عورتوں کے مرید ہیں, چلو نظام بناؤ تاکہ عورتوں کے ساتھ نکلے. اور اس کام کا مقصد کیا ہے کہ ہم کافروں کی شیطان کی زندگی سے توبہ کر کے اپنے نبی والی زندگی کو اختیار کریں. اس کی کوئی نیت کرتا ہے؟ ہم نے شکلیں کافروں کی بنا رکھی ہیں, لباس کافروں کے پہنتے ہیں, رہنا سہنا ہمارا کافروں کے طریقے پر ہے, کھانا پینا کافروں کے طریقے پر ہے, تجارت کافروں کے طریقے پر ہے, زراعت کافروں کے طریقے پر ہے, حکومت کافروں کے طریقے پر ہے. ہم کافروں کے طریقے کو اپنے نبی کے طریقے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. تو نیت کرنی پڑے گی کہ ہم کافروں کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے نبی کی زندگی کو اختیار کریں گے. ہے ارادہ ہے نہیں؟ اب دو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ایک, نبی والی محنت جو اس امت کو انبیاء کی نیامت میں دی گئی ہے اور انبیاء کا نائب بنایا گیا ہے, ایک اس محنت کو اپنانا اور ایک غیر مسلموں کی زندگی چھوڑ کر نبی والی مبارک زندگی کو اختیار کرنا, یہ دو چیزیں ہیں. ان دونوں چیزوں کو کرنا ہے. صحابہ سے پوچھے ہم کیا کریں. صحابہ کہیں گے اپنے آپ کو نبی والی محنت میں ڈال دو, جب نبی والی محنت کرو گے نبی کی محنت بھی آ جائے گی, نبی کی زندگی بھی آ جائے گی. کتنے وقت کے لیے؟ صحابہ کہیں گے جب تک بدل نہ جاؤ, جب تک گھر نہ جانا. ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ تین دن جاتے ہوئے روتے ہیں, اگر ان کو یہ پتہ لگے گا کہ جب تک زندگی نہیں بدلے گی, جب تک محنت نہیں بدلے گی, گھر نہیں جانا, تو یہ تو یہ مر جائے گا سارے کے سارے, ان کے ہاتھ میں لگ جائیں گے. اس لیے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں, نبی کی محنت بھی آ جائے, نبی کی زندگی بھی آ جائے, اس کو سیکھنے کے لیے عمر میں سے پہلے ایک دفعہ 4 مہینے دے دو. ان 4 مہینوں کے اندر جو مناسبت ختم ہو گئی ہے, یا تو مرنا جینا اس کام کے لیے تھا, یا آج کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے, تو دوبارہ مناسبت پیدا کرنے کے لیے 4 مہینے ایک دفعہ دے دو. پھر اس کے اندر جو نور آئے گا اس کو باقی رکھنے کے لیے ہر سال 40 دن دیتے رہو, ہر مہینے میں 3 دن دیتے رہو, اپنے مقام پر گشتوں کی پابندی کرو, اور ان اجتماعات میں جس میں ایمان اور اعمال کے تذکرے ہوتے ہیں اس کو اختیار کرو. اس طرح سے کام سے دوبارہ مناسبت پیدا ہو جائے گی. پہنچنا کہا ہے کہ مرنا جینا صحابہ کی طرح اس کام کے لیے ہو جائے, اس کے لیے تیار ہے سب. اب اس مجمع میں, ایسے ساتھی جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں, جس سے 4 مہینے لگا لیے ہیں, ہر سال 40 دن دیتے ہیں, اپنے مقام پر پابندی سے سیرودا وغیرہ سب کرتے ہیں, جتنے ایسے ساتھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ جیسے ابھی ارادہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں جانے کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے تیار ہیں, وہ حوصلے سے سال 7 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. اور بھائی ایک درخواست پھر سن لیں, یہ وقت جانے کا نہیں ہے, یہ اللہ کے پاس آنے کا وقت ہے. اس وقت جانے کا ارادہ کوئی نہ کرے, سب کے سب یا اللہ کے پاس آنے کی نیت کرے, یا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے. فرمائے 7 مہینے کے لیے حوصلے سے کھڑے ہو کے پڑھ. ہاں بھائی, جس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ ظاہر کرو, حوصلے سے اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کرو 7 مہینے کے لیے. فرمائے 7 مہینے کے لیے. جی بچے,
www.dawatabligh.blogspot.com